الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں روایات ہیں جن کا ہم آج مطالعہ کریں گے. پہلی روایت سیدہ عائشہ ام المومنین سے ہے. ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من اشہر الاواخر من رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. یہ روایت یہ سب سے پہلے لائے ہیں، اور تمام روایات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات حتمی طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں کہی جا سکتی ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں اتنی بات تو واضح ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور 2 مقامات پر ہے، یعنی ایک تو سورہ قدر میں ہے، دوسرے سورہ دخان میں ہے. دونوں میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ بڑی غیر معمولی رات ہے، اور اس میں دنیا کے بارے میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. فرشتے ان فیصلوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تقویمی بادشاہی کے بارے میں جتنے بھی ضروری احکام ہیں وہ اسی رات میں نافذ ہوتے ہیں. قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا ایک غیر معمولی فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں نازل ہوا، تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اسی رات میں نازل کیا گیا. رہی یہ بات کہ یہ ہر رمضان میں آتی ہے یا یہ کبھی کبھی آتی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے اور 7 راتوں میں ہوتی ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی رغبت دلائی کہ وہ یہ راتیں عبادت میں، زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، تاکہ وہ وقت اگر آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی التفات فرماتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، تو بندہ مومن اس رحمت سے محروم نہ رہے. یعنی یہ اللہ کی عنایات کو پانے کے لیے گویا ترغیب ہے. تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اسے ان راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی خواب آئے گا یا لیلۃ القدر نظر آ جائے گی یا یہ کوئی خصوصی تجربہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عنایات کی طلب کرو، تاکہ وہ وقت اگر تمہیں میسر آ جائے جس میں اللہ یہ کرم فرماتے ہیں تو تم محرومی میں سوتے نہ رہ جائے. یہ مطلب ہے اس کا. عالم ابن عمر قال ان رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ وسلم ارا رؤیاکم قد تواترت فی السبع الاواخر فمن کان متحیرا فلیتحرر فی السبع الاواخر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعد نے یہ خواب دیکھا آخری 7 راتوں میں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یعنی کسی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں بھی تمہارے اس خواب کے بعد یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ سب آخری 7 راتوں ہی میں ہوا ہے، تو اب جس کو بھی اسے تلاش کرنا ہو وہ آخری 7 راتوں ہی میں تلاش کرے. یعنی صحابہ کرام کو اگر رویا میں اس طرح کی کوئی چیز محسوس ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت یہ انعام ہوا ہے تو انہی راتوں میں ہوا، اس لیے حضور نے اسی کی جانب توجہ دلائی. میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ خواب دیکھنے کی جستجو کرے. یعنی اللہ نے یہ عنایت ان کے اوپر فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعض تجربات کی بنیاد پر جو آگے آئیں گے، اور صحابہ کرام کے بعض تجربات کی بنیاد پر بھی یہی بات کہی. عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها في الاشهر الاواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کو آخری 10 دنوں ہی میں تلاش کرو، یعنی زیادہ اس کے ہونے کا امکان انہی 10 دنوں میں ہے، اور یہ 9 رات میں، 7 رات میں، 5 رات میں، یعنی جو آخر سے آتی ہے. یہ بھی وہی بات ہے. وعن ابی سعید الخدری ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف الاشہر الاول من رمضان ثم اعتکف الاشہر الاوسط فی قبۃ ترکیہ ثم اطلع راسہ فقال انی اعتکف الاشہر الاول التمس ھذہ اللیلہ ثم اعتکف الاشہر الاوسط ثم اتیت فقیل لی انی فی الاشہر الاواخر فمن کان اعتکف معی فلیعتکف الاشہر الاواخر فقد اریت ھذہ اللیلہ ثم انسیتھا. وقت رائے تو نہیں اسجد فی مائل وطین من سبیتها فالتمسوا فی نشر الاواخر والتمسوا فی کل ذکر کانا فبطرت السماوات ان کا لیلہ وکان المسجد علی عریف فوقت المسجد فقصرت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جبت یسر المائل وطین من سبیت احدا وعشرین. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر دوسرے عشرے میں یعنی جو درمیان والا عشرہ ہے اس میں اعتکاف کیا, اور آپ کے لیے خاص طرح کا اونی قبا مسجد میں بنا دیا جاتا تھا صحن میں جس میں آپ اعتکاف فرماتے تھے. تو یہ جب دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تو آپ نے اپنے معتکف سے اپنا سر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا اور میری خواہش تھی کہ میں اس رات کو پا لوں. ظاہر ہے کہ پیغمبر کے تو اپنے تجربات ہوتے ہیں. پھر میں نے دوسرے عشرے میں یعنی درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا تو مجھ پر وحی آئی اور مجھ سے کہا گیا کہ یہ ان دو عشروں میں نہیں ہوتی, یہ آخری عشرے میں ہوتی. اس سے یعنی مزید تائید ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست بھی آپ کو بتایا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اسی آخری عشرے میں اعتکاف کرے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آخری عشرے کے اعتکاف میں مجھ پر یہ واضح ہوا یعنی اسی طرح خواب میں ایک رویا کی صورت میں یہ واضح ہوا کہ یہ فلاں رات ہے, لیکن پھر یہ چیز مجھے بھلا دی گئی. اب آپ یاد کرتے تھے کہ یہ کون سی رات ہو سکتی ہے, یعنی اس کا آپ نے اظہار نہیں فرمایا. آخری عشرے میں کسی دن آپ کو یہ تجربہ ہوا, جیسے کہ پیغمبروں کو اس طرح کے معاملات کے تجربات ہوتے ہیں, تو آپ کو یاد نہیں رہا, لیکن یہ آپ کو یاد تھا کہ اس رات میں بارش ہوئی تھی. یعنی رمضان میں دو تین دن یا کسی وقت بارش ہوئی ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ میں مسجد کے صحن میں کیونکہ تھا تو بارش ہوئی, تو میں نے یہ دیکھا کہ میں صبح کے وقت سجدہ کر رہا ہوں اور بس کیچڑ تھی ہے مسجد میں یہ, تو اس وجہ سے تم اس کو آخری دس راتوں میں تلاش کیا کرو اور بالخصوص سات رات. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تجربہ بیان فرمایا. اس جملے کو میں نے جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں واضح کر دیا ہے. عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ وہ اس طرح سجدہ کر رہے ہیں. آگے خود صحابی نے جس طرح اس کی وضاحت کی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت یاد کرنے کے لیے تھا کہ بھائی وہ بارش والی رات تھی, لیکن ایسے بھول جاتا نا آدمی کی بارش کس دن ہوئی تھی. تو یہ کہتے ہیں راوی کہ وہ اس رات بارش ہوئی تھی اور مسجد تو کیونکہ مسجد نبوی ایسی ہی تھی نا کہ گھاس پھوس کی چھت ڈالی تھی اس کے اوپر, کھجور کی کچھ تھوڑی لکڑیاں اور کچھ مٹی وغیرہ, تو مسجد ٹپک پڑی تھی یعنی جس پر یہ بارش ہوئی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی صبح کی نماز میں دیکھا تھا کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ کی پیشانی پر کچھ کیچڑ کا اثر تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ رات ان کو یہ یاد ہے کہ 21ویں رات, یعنی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا وہی تجربہ بیان کیا کہ مجھے یہ تجربہ ہوا ایک ایسی رات میں جس میں بارش ہوئی تھی. یہ کہتے ہیں کہ بارش والی رات مجھے یاد ہے کہ وہ 21ویں رات تھی, یعنی یہ انہوں نے بیان کیا. وانذر ابن حبیش قالت سالت عبی بن کعب فقلت ان اخاک ابن مسعود یقول من یقوم الحول یسجد لیلۃ القدر فقال رحمہ اللہ ارادہ اللہ یتقل الناس اما انه قد علم ان في رمضان وان في الاشهر الاواخر وان ليله 27 ثم حلف لا يستثني ان ليله 27 فقلت بأي شيء تقول ذلك يا ابو المنذر قال بالعلامه وبالايه التي اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انها تطلع يومئذ لا شعاع لها. زر بن عبیش کی روایت ہے کہ میں نے عبی بن کعب سے یہ سنا کہ وہ فرماتے ہیں یہ بھائی تمہارے بھائی جو عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ, تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو لیلۃ القدر پانی ہو پھر ساری رات ہی قیام کرے, سارا سال ہی قیام کرے, یعنی بتایا گیا نہیں ظاہر ہے کہ پسند کب آ جائے گی, سارا رات ہی قیام کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے, میرا خیال ہے کہ ان کے پیش نظر یہ ہوگا کہ لوگ کسی ایک دن یا ایک رات یا ایک موقع کے اوپر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اس رات سے محروم نہ رہیں, ورنہ یہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ رمضان میں وہ تو قرآن مجید سے واضح ہے, یعنی کسی دوسرے مہینے میں ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان پر واضح ہے کہ یہ آخری 10 دنوں میں ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اصل میں 27ویں رات ہے. اور پھر انہوں نے قسم کھا کے یہ کہا اور اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں رکھا کہ یہ 27ویں کی رات ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں, یعنی یہ 27ویں کے بارے میں اتنا ابرام آپ کو کس بنیاد پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک علامت حضور نے بتائی تھی, اور وہ یہ ہے کہ اس دن جب سورج نکلتا ہے تو بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر حدت نہیں ہوتی سورج میں. اب ظاہر ہے کہ یہ ان کا اپنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے کہ جو اپنا تجربہ آپ کو ہوا ہو اس رات میں, اس وقت کوئی کیفیت محسوس کی ہو اور وہ آپ نے بتائی ہو, انہوں نے اس کی بنیاد پر کسی اور رمضان میں یہ چیز محسوس کی اور پھر 27ویں پر حلف اٹھا لیا. درحال ہے کہ یہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رویا ابھی آپ اگر آپ نے سنی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 21ویں رات تھی. تاہم کیونکہ وہاں بھی 21ویں رات کے بارے میں صحابی نے اندازہ کیا, یعنی خود رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی. آپ نے جو کچھ فرمایا وہ میں اس سے پہلے توجہ دلا چکا ہوں, وہ یہی ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور اس کو تاک راتوں میں تلاش کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تعین کے بارے میں ابھی تک کوئی قصہ نہیں ہے. یعنی وہ جو رات پہلے بیان ہوئی ہے جس میں بارش ہوئی, اس میں بھی صحابی کا یہ اندازہ ہے کہ وہ 21ویں رات تھی, اور یہ ممکن ہے کہ اس سال میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تجربہ اسی رات میں ہوا ہو. پھر دوسری روایت میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ مختلف صحابہ کو مختلف راتوں میں اس کا تجربہ ہوا, جیسے کہ ان کو رویا میں دکھایا گیا. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کسی متعین رات کے بارے میں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. وعن عائشہ قالت کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جیسی کچھ عبادت میں کوشش جدوجہد کرتے تھے ویسی کسی دوسرے دن میں نہیں کرتے تھے. یہ ٹھیک ہے کیونکہ حضور نے یہی بات فرمائی. دوسری روایتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا, سیدنا علی کے بارے میں یہ روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے. وعنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الاشد مذره واحیا لیلہ واکذ اهله. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں, یعنی یہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو آپ گویا اپنی کمر کس لیتے تھے. یہ ویسا ہی محاورہ ہے جیسے ہمارے ہاں کمر کس لینے کا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ اس طریقے سے کر دیا یا بیان اس طرح کر دیا کہ وہ اس رات میں تہمت باندھ لیتے تھے. تہمت باندھنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی یہ ایک محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے, اپنی رات کو آپ بیدار کر لیتے تھے, یعنی زیادہ جاگتے تھے, اور گھر والوں کو بھی اس میں اٹھاتے تھے کہ وہ بھی اس میں عبادت کرے. آخری عشرے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور بھی روایات میں بیان ہوا ہے, اور یہاں بھی تفصیل سے بیان ہو گیا. عن عائشہ قالت قلت یا رسول اللہ ارایتن لم تؤی لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, یہ فرماتی ہیں کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی وقت مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے, یعنی کوئی اس طرح کا تجربہ مجھے اگر پیش آ جائے اور مجھے احساس ہو کہ آج اللہ کے کرم اللہ کی عنایات کی رات ہے, تو میں اس موقع پر کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ سے اس موقع پر یہ دعا کرنا کہ پروردگار تو معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, تو مجھے معاف فرما دے. یہ بڑی عمدہ تعلیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نے گناہوں سے مغفرت چاہ لی تو وہ سب کچھ مانگ لیا, اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے آدمی بچ گیا, اللہ کی گرفت سے آدمی بچ گیا, اللہ کے معافی سے بچ گیا, تو پھر کرم ہی کرم ہے, عنایت ہی عنایت ہے. اور اس کرم اور عنایت میں جتنا بھی آدمی اپنی محنت سے پالے, لیکن بنیادی چیز یہی ہے, اور معافی سے بچ جانے کی طلب یہی ایک عاجز بندے کے اندر اصلاً ہونی چاہیے. یعنی مراتب اور مقامات ان کی توجہ ضرور کرنی چاہیے, لیکن زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ وہاں اللہ گرفت سے آتی کرتا ہے معاف سے بنا. تو حضور نے یہ دعا سکھائی. وعن ابن عمر قال قال سئل رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ القدر فقال ہیا فی کل رمضان. یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں ہے کہ کیا یہ ہر رمضان میں آتی ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہر رمضان میں ہوتی ہے, لیکن یہ روایت مرفوع نہیں ہے, یعنی یہ ایک موقوف روایت ہے, اس لیے اس کی بنیاد پر بھی حتمی بات کہنا بہت مشکل ہے. یعنی اس روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت متحقق نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس میں احتیاط کرنی چاہیے, یہ کہنا مشکل ہے. عن عبداللہ ابن انیس قال قلت یا رسول اللہ ان لی بادیۃ اکون فیہا وانا اصلی فیہا بحمد اللہ فمرني بلالة انزل الى هذا المسجد فقال انزل لیلۃ الثلاثین وعشرین قیل لابنی کیف کان ابوک یصنع قال کان یدخل المسجد اذا صلی العصر فلا یخرج منها لحاجۃ حتی یصلی الصبح فاذا صلی الصبح وجد دابته علی باب المسجد فجلس علیها ولحق بدابہ دیے گئے. عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں نے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو دیہات میں دور رہتا ہوں اور وہیں اللہ کا شکر ہے نماز پڑھ لیتا ہوں, تو آپ مجھے کوئی ایک رات بتا دیجئے کہ جس میں میں مسجد نبی میں آ جایا کروں. ظاہر ہے کہ ہر رات ان کے لیے آنا عبادت کے لیے یا نماز کے لیے یہ مشکل تھا, دور رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کوئی ایک رات بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم رمضان کی 23ویں رات میں آ جائے, یعنی جو رات آپ نے بتائی وہ 23ویں. تو ان کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ پھر تمہارے والد کیا کرتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں آ جاتے تھے, عصر کی نماز آگے پڑھ لیتے تھے اور پھر مسجد سے نہیں نکلتے تھے سوائے اس کے کہ کوئی ناگزیر ضرورت پیش آ جائے, یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھتے تھے اور پھر صبح پڑھنے کے بعد انہوں نے باہر اپنی سواری باندھ رکھی ہوتی تھی, اس پہ سوار ہوتے اور اپنے بادیا میں اپنے دیہات میں چلے جاتے تھے. اس سے بعد لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ 23ویں رات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ ہو سکتی ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے کہ حتمی طور پر کہنا مشکل ہے. ان کو آپ نے کسی مسجد کے تحت یہ بات فرمائی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک رات متعین ان کے لیے کرنے ہی کے پیش نظر محض یہ بات فرما دی ہو, اس میں لیلۃ القدر کا کوئی پہلو نہ ہو, لیکن بہرحال لوگوں نے اس کو اس بات میں اس لیے نقل کیا ہے تاکہ اس سے بھی کچھ اندازہ کرنے کی کوشش کی جائے. عن عبادہ ابن صامت قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا بلیلۃ القدر فطلعہ رجلان من المسلمین فقال خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فطلعہ فلان وفلان فرفعت وعسى ان یکون خیرا لکم فالتفسوا فی التاسعہ والسابعہ والخامسہ. عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ لوگوں کو بتا دیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, تو دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے مسجد کے باہر. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں یہ اچھی خبر دینے کے لیے نکلا تھا, لیکن فلاں اور فلاں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا اور میرا خیال ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہی ہوا, اس لیے اس کو آخری عشرے کی 9ویں رات میں 7ویں رات میں 5ویں رات میں تلاش کرو. تو ظاہر ہے کہ اللہ کی حکمت ہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ رکھا, یعنی آپ نے کسی رات کو متعین نہیں فرمایا. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلۃ القدر نزل جبريل علیہ السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم وقائد يذكر الله عز وجل فاذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم بابهم ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء اجير وقف عملا قالوا ربنا جزاؤه يوفى اجره قال ملائكتي عبيدي وامائي قضاء فريضتي عليهم ثم خرجوا يوجون الى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لَأُجِيبَنَّهُمْ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورٌ لَّهُمْ. انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت میں اترتے ہیں اور وہ ہر بندہ مومن کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا عبادت کر رہا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوا اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. پھر جب عید کا دن آ جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر عرض کرتے ہیں کہ یہ موقع ہمارے لیے ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا میرے فرشتوں تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ وہ شخص کہ جس نے مزدوری کر دی اپنا عمل پورا کر دیا اس کی جزا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پروردگار اس کی جزا تو یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے, اس نے مزدوری کا حق ادا کر دیا تو پورا اجر بھی اس کو مل جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ میرے بندے یہ میری بندیاں, میں نے ایک فرض ان پر عائد کیا انہوں نے پورا کر دیا, پھر اس کے بعد یہ نکلے اور اب یہ میری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں جیسے عید کے دن مسلمان نکلتے ہیں, اور میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم اور میرے کرم کی قسم اور میرے مرتبے کی قسم اور میری شان کی قسم میں ضرور ان کی دعائیں قبول کر لوں. یعنی یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا یہ غیر معمولی پہلو ہے, جس طرح بعض دوسری روایتوں میں ہم نے پیچھے دیکھا کہ یہ گویا لوگوں کے لیے گناہوں کی مغفرت کا طریقہ ہے. ایسی تمام بشارتوں کے بارے میں وہ بات اصولی ذہن میں رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے گناہوں کی تلافی کر سکتا اور تلافی نہ کرے اور پھر یہ خیال کرے کہ وہ ویسے ہی معاف ہو جائیں گے, یا اس نے کوئی بڑا ظلم کیا ہو اور اس کے بارے میں اس میں کوئی تردد نہ ہو اور وہ خیال کرے کہ روزے رکھ لیے تو معاف ہو جائے گا. یعنی وہ بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ جن میں حقوق لباس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے یا حقوق اللہ میں کوئی معاملہ ہوتا ہے، ان کے لیے توبہ اور تلافی یہ ضروری ہے. بتہ چھوٹی چھوٹی خطائیں اس طرح معاف ہو جاتی ہیں. اور اگر بندہ اس مہینے کو روزے رکھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کا مہینہ بنا لے تو کیا کہنے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو اس میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارجو قد غفرت لکم، میں اپنے بندوں سے کہتا ہوں کہ جاؤ، اب تم نے دعا کی تم لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور میں نے تمہاری برائیوں کو بلائیوں میں بدل دیا. یہ وہی اصول ہے جو قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. بندہ جب توبہ استغفار کرتا ہے، وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کا عہد کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی برائیوں کو بلائیوں بدل دیتے ہیں. یعنی اس کے نامہ اعمال میں جو چیز برائی کے طور پر درج تھی وہ بلائی کے اجر کے طور پر درج ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی اپنے آپ کو. تو فجر جو مغفور اللہ، چنانچہ وہ لوٹتے ہیں اور وہ گویا گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہوتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ بشارت انہیں اہل ایمان کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سرکش نہ ہو، تمرد اختیار نہ کرے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر توبہ استغفار کرے، اپنے رب کی طرف فوراً رجوع کرے، ان کے اندر گناہوں کے معاملے میں ندامت کا احساس ہو. وہی قاعدہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ اگر کبھی کسی وقت جذبات میں آ کر کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو بندہ فوراً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ دے. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اور تمرد نہ ہو تو پھر اللہ معاف فرمانے والے ہیں اور گویا معافی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. لیکن سرکشوں کے لیے، متمردین کے لیے، متکبرین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کوئی معافی نہیں. یہ تو لیلۃ القدر کے بارے میں روایات تھے. اب اعتکاف کے بارے میں چند روایات ہیں، یہ بھی سن لیجیے. عن عائشہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان فتوفی اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعده. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے. یہی آپ کا معمول رہا یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. ثم اعتکف ازواجہ من بعده، اور بعد میں آپ کی ازواج مطہرات بھی اسی طریقے سے اعتکاف کرتی تھیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا معمول بھی یہی رہا. خلفائے راشدین نے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف نہیں کیا تو اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں آتا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو سیاسی ذمہ داریاں تھیں ان میں یہ ان کے لیے ممکن نہیں. والد عباس قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکانا اجود ما یکون فی رمضان وکانا جبریل یلقا کل لیلۃ فی رمضان یارض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فإذا لقیہ جبریل کانا اجود بالخیر من الریح المرسلۃ. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت فیاض تھا، یعنی غیر معمولی طریقے سے سخاوت کرتے تھے، جو کچھ پاک آتا لوگوں کو وہ دے دیتے تھے اور اس معاملے میں سب سے بڑھ کر تھے. لیکن رمضان میں تو یہ چیز انتہا کو پہنچ جاتی اور جبریل ہر رمضان کی رائے رات آپ کے پاس آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے، یعنی یہ معمول تھا. اور جب جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تو پھر آپ ایسے سخی ہو جاتے جیسے کہ ہوا چل رہی، ہوا کی باغ جب اللہ چھوڑ دیتے ہیں تو جیسے وہ پوری دنیا میں بکھیر دیتی ہے اپنے آپ کو، بالکل اسی طریقے سے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخاوت کرتے ہیں. وعن ابی ہریرہ قال کانا یورض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرۃ فورض علیہ مرتین فی العام الذی قبض وکانا یعتکف کل عام عشر فاتکف عشرین فی العام الذی قبض. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال قرآن جبریل کی طرف سے سنایا جاتا تھا، یعنی حضور بھی سناتے تھے جبریل بھی سناتے تھے، ہر سال قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا سنایا جاتا تھا. تو جس سال آپ کی وفات ہوئی اس میں یہ دو مرتبہ سنایا گیا. اس میں کیونکہ قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آخری قرآن قرآن کی ہوئی ہے تو اس وجہ سے خاص طور پر اس کو دو مرتبہ سنایا گیا. اور آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے اور آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اعتکاف ہی کے زمانے میں قرآن جبریل کے ساتھ سنایا جاتا تھا، تو اس وجہ سے آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اور عائشہ قالت کانا رسول وسلم اذا اعتکف ادنا لی حراسہ وهو في المسجد فرجل فکان لا یدخل البیت الا لحاجۃ الانسان. عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف تھے تو آپ نے اپنا سر میری طرف جھکا دیا، یعنی ساتھ ہی تھے، حجرا ساتھ ہی تھا، تو حضور ایسا کر دیتے تھے اور میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی. اور آپ گھر میں نہیں آتے تھے الا لحاجۃ الانسان، سوائے ان ناگزیر ضروریات کے لیے، مطلب اگر کھانا وہاں کھانا آ کے یا کوئی اور اس طرح کی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کے سوا آپ نہیں آ کر۔ ابن عمر ان عمر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا کن تو نظر تو پھر جاہلیت آتک لیلتن فی مسجد مسجد الحرام کالا فاؤ نظر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سیدنا عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نظر مانی تھی تو اس کو پورا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک رات دو رات کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ وارنسن کالا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تک فی الشر الاواخر من رمضان فلم یا تک آمن فلم کان العام المقبل اعتکاف عشی۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، ایک سال آپ کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، تو جب اگلا سال آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ گویا اس کو بھی آپ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہوا تھا، اور اس طرح آپ نے گویا، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے آپ اعتکاف فرما لیتے۔ وعن عائشہ تک قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادہ یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی موطنہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کے بعد نماز پڑھ کے آپ موطنہ میں داخل ہو جاتے۔ یہ چیز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہو جائے، اصل میں تو فجر کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، تو بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ شام کے وقت چلے جاتے ہیں، صبح بھی آپ چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں 10 دن پورے ہو جائیں گے۔ وانا قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض و موطنہ فَيَبُرُّ كَمَا هُوَ فَلَا يُعَرِّ يَسَلُونَ۔ سیدائی کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عادت کر لیتے تھے اعتکاف میں، لیکن بس چلتے چلتے ہی کرتے تھے، یعنی ٹھہرتے نہیں۔ اس سے بھی حضور نے یہ تعلیم دی کہ اعتکاف میں آدمی کو اپنے معمولات کو بہرحال اعتکاف کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے، اگر کھڑے کھڑے یا چلتے چلتے ہو سکتی ہے عادت تو بس کر لیجیے، یعنی آپ بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ وقت اعتکاف ہی آدمی گزارے، اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے۔ آ کر آیا کیوں ہے وہ خلوت میں، اگر اس کام کے لیے باہر جانا ہے، اس کام کے لیے باہر جانا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ باہر ہی رہے، تو حضور اس معاملے میں یہ کرتے ہیں۔ وانا قالت السنت والمعتکف الا یعود مریضا ولا یسد جنازۃ ولا یمس المرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجہ الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا بمسجد جامع۔ سیدہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا اعتکاف میں، وہ یہ رہا کہ نہ تو آپ مریض کی عادت کے لیے بطور خاص جاتے تھے، اور نہ کسی جنازے میں شریک ہوتے تھے، اور نہ عورت کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اور نہ کسی ایسی ضرورت کے لیے نکلتے تھے جس کے بغیر، سوائے اس کے کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اعتکاف میں روزہ ضروری ہے، اور یہ بھی کہ یہ مسجد جامع ہونی چاہیے۔ یہ سیدہ نے حضور کے معمولات کو استنباط فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ یہی رہا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ حضور کا طریقہ جو میں نے مشاہدہ کیا، میرے علم میں آیا، وہ یہ رہا ہے اعتکاف کے بارے میں۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اذا اعتکف طرع له فراش وجوده له سریر وراء استوالت التوبہ۔ یہ بھی صحابہ کرام کو بہت ہوتا تھا کہ یہ معلوم کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ بیٹھے، کہاں آپ نے قیام فرمایا، کہاں سے آپ نے احرام باندھا، کہاں آپ نے بستر لگایا۔ تو اعتکاف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا اور کچھ اسی طرح بچھونا لگا دیا جاتا، اور یہ اس جگہ ہوتا تھا جہاں استوانۃ التوبہ ہے۔ مسجد میں بہت سے، اب بھی دیکھا ہوگا آپ نے مسجد میں اگر جائیں مسجد نبوی میں، تو وہاں بہت سے سکون ہیں جو مختلف ناموں کے ساتھ موسوم ہیں، تو ان میں یہ ہے، اس پہ لگا ہوا ہے باقاعدہ۔ یہ ابو لبابہ جو ہے انہوں نے باندھ لیا تھا نا اپنے آپ کو اس سکون کے ساتھ، اور یہی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو اس کا نام استوانۃ التوبہ، توبہ کا سطور پڑ گیا ان کی وجہ سے، ایک واقعے کی وجہ سے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف و یعتکف الذنوب و یجر له من الحسنات کا من الحسنات کلہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اعتکاف کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو گویا وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور میں پہنچ گیا تو گویا گناہوں سے اس نے اعتکاف کر لیا، تو پھر گویا اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، ایسے کہ جیسے آدمی اس دوران میں جب بھی نیکی کا موقع ملے تو نیکی کر ڈالنے والا ہو، مطلب یہ ہے کہ یہ پھر سارے دن خیر ہی خیر میں نیکی نیکی میں گزرتے ہیں، 24 گھنٹے اس کے، اور اس کا ایک ایک عمل نیکیوں کا عمل بن جاتا ہے جب وہ اعتکاف کرتا ہے۔ یہ اعتکاف کے بارے میں روایات ہیں، اس سے پہلے آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں سن لی۔ دونوں کا چند لفظوں میں خلاصہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی ایک رات ہے، رمضان ہی میں اس کے آنے کا زیادہ امکان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ آخری عرصے میں اور تاک راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ تعین کے ساتھ جو باتیں لوگوں نے کہی ہیں وہ تحقیق کی میزانیاں پوری نہیں کرتی، یعنی تمام روایتیں میں نے آپ کو سنا دی، ان سب میں کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت سے حتمیت کے ساتھ یا تعین کے ساتھ کہنا ممکن نہیں ہے، اور جب ایسا نہ ہو تو پھر معاملے کو وہیں رکھنا چاہیے جہاں وہ پھر واقعی ہو۔ اعتکاف کے بارے میں بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی، آخری روایت میں سیدہ نے خلاصہ کر دیا ہے کہ آدمی کو سوائے ناگزیر انسانی ضروریات کے مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے، اور یہ 10 دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس سے کم دنوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں ہی کے لیے اعتکاف کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے پابندی کے ساتھ، اس کی وجہ بھی جان ہو گئی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مطالعہ کرنا ہوتا تھا، جبریل قرآن سناتے تھے، آپ قرآن سنتے تھے، آپ قرآن سناتے تھے اور جبریل اس کی تصحیح کرتے تھے۔ تو آپ رضاوت
کتاب میں عموماً یہ دیکھا گیا کہ اسپائسی شادی کو کر لیا گیا اور بنیاد ہے جہنتی والے جو ہیں وہ اس کو خاص طور پر اسپائسی شادی تصویر کرنے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا مسجد میں جا کر اکٹھی جا کے عبادت کرنا لازمی ہے یا اسپائسی شادی انفرادی عبادت، یعنی یہ جو لیلۃ القدر کی عبادت جو ہے رات کی، یہ انفرادی طور پر آپ کر سکتے ہیں؟
پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں احناف مسجدوں میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ 27 کو زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ سب احناف اس کو قطعی چیز سمجھتے ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہے، زیادہ امکان اس کا آخری راتوں میں ہونے کا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایک روایت سنائی ہے بعید الخاب کی، اس کی وجہ سے لوگوں کا 27 کا زیادہ رجحان ہو گیا، لیکن اس میں بھی بالکل واضح ہے کہ وہ ان کا اپنا تجربہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات انہوں نے حتمی طور پر بیان نہیں کرنائی، تو یہ تو ان روایات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس معاملے میں تعین سے کوئی بات کہنا ممکن نہیں ہے۔ باقی رہی عبادت کی، عبادت تو گھر میں کرنی چاہیے آپ نے، یعنی مسجد میں جا کے عبادت کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس رات میں ترغیب نہیں دی، کسی روایت میں یہ بات نہیں۔ باقی یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات اس شوق میں کہ چلیے وہاں دوسرے لوگ بھی ہوں گے چلا جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کوئی ممنوع بھی نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ خلوت میں اکیلے میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ لکھا گیا ہے کہ شب قدر کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی مقصود ہیں، ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ کیا یہ ہر سال تقدیر بدل جاتی ہے اور قسمتیں بھی بگاڑی جاتی ہیں؟ کیا عبادت کرنے سے ہم اپنی قسمت اچھی بنا سکتے ہیں؟ یہ معلوم نہیں۔ آپ نے کہاں پڑھا؟ جو بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس رات میں صادر ہوتے ہیں اور فرشتے اس کے عزم سے اترتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے انسانوں کے بارے میں صادر کرتے ہیں، اقوام کے بارے میں صادر کرتے ہیں۔ یہ بات بھی اجمال بیان ہوئی ہے، قسمتیں بگاڑنے اور بنانے یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے، یہ تو ہم بگاڑتے اور بناتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے معاملات مترتب ہوتے رہتے ہیں، اس میں تو فیصلے کیے جاتے ہیں جو بھی۔ نماز عشاء میں جب ہم وتر پڑھتے ہیں، کیا وہ عشاء کی نماز میں شامل ہیں یا تہجد کی نماز میں شامل ہیں؟ اس پر میں پچھلے 3 درس دے چکا ہوں، ان کو آپ سن لیجئے۔ یہ تہجد کی نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں اپنے سیاسی اور دوسرے معاملات کیسے ادا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسے معاملات نہیں تھے کہ جن میں آپ کو غیر معمولی طریقے سے مصروف ہونا پڑتا، اور ایسا کبھی ہوا تو اس میں آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، یہ روایت میں آ دی گیا، یعنی ایک سال ایسا ہے، اور یہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی سال اس میں بدر ہوئی ہے، یعنی کیونکہ وہ غیر معمولی معاملہ تھا، ورنہ ایسے کوئی معاملات نہیں تھے۔ اس میں صحابہ کرام ذمہ داریاں ادا کرتے رہتے تھے جو جو ان کو دی ہوئی تھی، اور سیرت کی کتابوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بہت تقسیم کر دی ہوئی تھی ذمہ داری مختلف، کسی کو بازار کے معاملات میں ذمہ دار بنا دیا تھا، کسی کو وفود کے معاملے میں ذمہ دار بنا دیا ہوتا، تو اپنے کام انجام دیتے رہتے تھے۔ اس عمر میں شک نہیں کہ خالق اور مخلوق میں رابطے کا ذریعہ مذہب ہے، لیکن انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنی جنگ و جدل، قتل و غارت اور فرقہ واریت مذہب کی وجہ سے ہوئی ہے، شاید ہی کسی اور وجہ سے ہوئی ہو، تو کیا ایسی صورت میں یہ کہنا درست ہوگا کہ نہ ہوتا بانس نہ بچتی بانسری؟ یہ بات یہ ہے کہ انسانی جذبات کس چیز سے جتنے زیادہ وابستہ ہوں گے وہی چیز جنگ و جدال کا باعث بھی بنے گی، اسی کی بنیاد پر لوگ دوسروں کا استحصال بھی کریں گے اور ان کو برانگیختہ کر کے یا اغوا کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کریں گے۔ یہ معاملہ ماں کا بھی، یہ معاملہ برادری کا بھی، یہ معاملہ قبیلے کا بھی، یہ معاملہ انسان کے معاشی مفادات کا بھی ہے، اور یہی معاملہ قوم اور وطن کا بھی۔ تو کیا ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا گیا؟ یعنی جنگ و جدال کا باعث بنا مذہبی تو نہیں بنا، یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ زمین نے جو مقاصد پیدا کیے ہیں وہ معلوم ہے، اسی وجہ سے بعض لوگوں کا خیال ہوا کہ سب چھوڑ کر ربانیت اختیار کر لی جائے، لیکن یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح مذہب بتائیں، صحیح مذہب کی پیروی کریں۔ یہ مذہب ایک حقیقت ہے، اور جب ایک حقیقت ہے تو پھر اس کے معاملے میں ہم یہ رویہ نہیں اختیار کر سکتے اس وجہ سے چھوڑ دیں، اس وجہ سے اختیار کر لیں۔ اس کو حقیقت ہی کی بنیاد پر ماننا چاہیے، اور حقیقت ہی کی بنیاد پر اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو چھوڑیں۔ لوگوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے نتیجے میں آپ کسی چیز کو الگ نہیں کر سکتے۔ فیصلے کی بنیاد جو ہے وہ علم، عقل، دانش اور حقائق کا اعتراف کرنا چاہیے۔ پیچھے بھی انسان نے ثواب کا کیا تصور ہے؟ کیا زندہ اپنے مردوں کو ثواب بھیج سکتے ہیں؟ جبکہ علماء کا ایک طبقہ اس بات پر بذر ہے کہ مردوں کو ثواب پورا پورا پہنچتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندوں کا گناہ کیوں نہیں پہنچتا؟ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اصال ثواب قسم کی کسی چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میرے نزدیک تو آدمی کے اپنے ہی اعمال اس کے کام آئیں گے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر کوئی نظر مانی ہے آپ اسے پورا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اس کا اپنا ہی عمل تھا۔ کسی آدمی نے کوئی ارادہ کر رکھا ہوا ہے، کسی وجہ سے وہ اس ارادے کو پورا نہیں کر سکا، اس کی اولاد اس کو پورا کر دیتی ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ اس کا اپنا انیشیٹو شامل ہے۔ باقی یہ کہ میں یہاں پہ کوئی عمل کروں اور کسی دوسرے کھاتے میں درج کرا دوں، یہ چیز بالکل قرآن و سنت کے لیے اجنبی ہے، حدیث میں بھی کوئی ایسی بات بیان نہیں۔ اسلام میں گالی کا کیا تصور ہے؟ جبکہ اسلام کی زبان عربی ہے اور ایک زبان کا لفظ دوسری زبان میں گالی تصور کیا جاتا ہے۔ نیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الفاظ میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ماضی میں جن الفاظ کو احتراماً بولا جاتا تھا آج وہ گالی بن چکے ہیں، مثلاً مولوی، حافظ، حاجی صاحب، اب یہ طنزاً بولے جاتے ہیں۔ کہ اسلام میں اس کی کیا حد لگتی ہے؟ کوئی گالی ایک بری بات ہے۔ اسلام تمام لغویات سے آدمی کو پرہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کا کردار یہ بیان ہوا ہے کہ من لغو موجود، وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسے تمام الفاظ جو دوسروں کے لیے تحقیر کا باعث ہوں یا اس سے آگے بڑھ کر دشنام کا ذریعہ بن جائے، ان سے ایک بندہ مومن کو اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور نے تو فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ خدا کی بدترین نافرمانی ہے۔ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی تھی اور مسجد میں کرتی تھی۔ مسجدوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خواتین بھی اس میں اعتکاف کر لیں۔ ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات کی بہت سی مسجدوں میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر مسجد میں کوئی ایک جگہ محسوس کر دینی چاہیے، اور بڑا اچھا انتظام کیا ہوتا ہے، اس میں جا کے خواتین بھی اعتکاف کر لیں۔ گھر میں اعتکاف خواتین کریں یہ قیاس ہے علماء کا، اس کے بارے میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ میں نے یہ جتنی روایتیں اعتکاف کے بارے میں ہیں وہ سب سنا دی، اور کوئی روایت نہیں۔ وتر کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کو تاک کر لیا جائے۔ آپ نے دو دو رکعتیں پڑھی، آٹھ رکعتیں پڑھ لی، تو اب آپ ایک پڑھ کے اسے تاک کر لیں۔ عشاء کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ آدھی رات تک رہتا ہے۔ کیا یہ تہجد کے وقت پڑھی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر سزا ہو گئی تو پڑھیں گے، ورنہ وقت تو اس کا ختم ہو گیا۔ ناخنوں پر نیل پالش سے وضو ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ مسئلہ کسی نس پر مبنی نہیں ہے، اجتہاد کا ہے۔ یعنی ناخن پر اگر نیل پالش لگی ہے تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے کہ اس میں کیا کیا جائے۔ تو میرا رجحان یہ ہے کہ اگر وضو کر کے پالش لگائی ہے تو پھر بعد میں اس پر وضو کیا جا سکتا ہے، اس کو اتار لیں گے۔ جنیبی وقت اس طرح جسم پر اثر انداز ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جسم بوڑھا ہوتا جاتا ہے، تو کیا روح بھی وقت کے ساتھ بوڑھی ہو جاتی ہے؟ ابھی روح سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس کی جوانی بڑھاپے کے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ کبھی ملاقات ہوئی تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جسم کو تو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اگر پچھلے کئی برسوں کے روزے چھوٹ گئے ہوں اور انہیں پورا کرنا مشکل ہو تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو پورے ہی کرنے پڑیں گے، یعنی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیجیے، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا ان شاء اللہ. لیکن چھوٹنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ دین کا روزے کا شعور نہیں. ایک شکل تو ہے نا کہ کسی مجبوری عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے, اور ایک یہ کہ دین کا شعور ہی نہیں. تو اب آپ کو شعور ہوا, توبہ استغفار کی, تو میرے خیال میں توبہ استغفار کافی ہے. یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں. یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے, وہ تو بہرحال آپ وہ شعوری طور پر تھوڑے رکھنے ہوں گے اور ان کو آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے رکھ لیجیے. لیکن اگر دین سے ناواقفیت کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے شعوری نہیں کرتی, توبہ استغفار کیجیے, توفیق دے تو نفل روزے رکھتے رہیے, اس سے کچھ تلافی ہو جائے گی. لوگ ہر روز منزل پڑھتے ہیں تاکہ آفتوں سے بچیں. اس کی دین میں کیا حقیقت ہے؟ دین میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے دینی تصورات ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ, قرآن پر عمل کرنے کے لیے, قرآن کو جاننے کے لیے, اللہ کی ہدایت پانے کے لیے کرنا چاہیے. یہ خدا کی یاد دہانی. کہتے ہیں کہ اگر دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف نہ پڑے تو دعا عرش سے واپس ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے. کیا کرسچنز کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے غریب مسکین ہونا اصل چیز ہے, بلکہ مولفۃ القلوب کی زکوٰۃ تو زیادہ تر تھی غیر مسلموں کے لیے. اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نہ دیں. رمضان کے آخری تین دنوں میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. آخری تین دنوں میں کر لیں. عصر سے مغرب کا اعتکاف ہو سکتا ہے؟ یہ تو بالکل مذاق ہو جائے گا. عصر سے مغرب کے درمیان میں بیٹھ گئی میں نے اعتکاف کر لیا. تمہارے یہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں دب داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں. ایک عبادت ہے, اس کو اس کے اہتمام سے ہونا چاہیے. کم سے کم ایک رات کا تو, ایک دن کا تو کیجیے. اعتکاف صرف رمضان میں ہو سکتا ہے. روزہ ضروری ہے اعتکاف کے ساتھ, لیکن رمضان کی لازمی شرط نہیں. رمضان میں اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, آپ کا اسوہ ہے. یہ لوگ کرتے ہیں. آپ اعتکاف روزہ رکھ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. قرآن مجید نے مطلقاً مسجد حرام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس میں لوگ اعتکاف کرتے ہیں, کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ابھی 15 منٹ ہیں آپ کے سوالات میں. اس میں بہت ہی پوچھے, ایک جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں ذرا اپنی رائے دے دیجیے. وہ یہ ہے کہ خیال یہ تھا کہ رمضان کے بعد جمعہ آ رہا ہے, اس کے بعد اس کو باقاعدہ اطلاع کر دی جائے. لیکن مجھے 28 تاریخ ضروری چیز کو ملا ہے. ہوگا یہ کہ ایک درخت ہوگا تو چھٹی کر دیجیے. آپ لوگ بھی رائے دے دیں کہ اس طریقہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کر لیا جائے اور دوسرا یہ کچھ کریے. کیا بھائی تین دن کس مسئلے کی ضروری ہے؟ ٹھیک ہے, 4 کو آ رہا ہے. ان شاء اللہ پھر پہلے اعلان کیا تھا کہ فوراً بعد تو 4 کو ان شاء اللہ کرم رکھتے ہیں. 4 تاریخ اور 6 کو آپ کی عید ملن کا ہے نا. پچھلے سال بھی آپ کو معلوم ہے کہ عید ملن کی تقریب ہوئی تھی, تو وہ 6 تاریخ کو کتنے بجے؟ 6 جنوری کی 6 تاریخ. 4 کو جمعہ ہے, 5 کو ہفتہ اور اتوار ہوگا, 6 تاریخ. کسی دفعہ تو وہی بہت افسوسناک صورت حال پیدا ہو گئی. کھانا ہوگا, کسی دفعہ کھانے میں تاخیر ہو گئی تھی, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس دفعہ اس طرح کھانا نہیں ہوگا.
اور وہ تیسری بات یہ کہ جو کلاسز شروع ہو رہی ہیں وہ بھی ان شاء اللہ دوسری جمعرات جنوری
سو مقصد یہ ہے کہ کچھ اعلان ہو جائے پہلے لوگوں کو معلوم ہو جائے. اس میں بھی اعلان ہو جائے گا اس کا, وہ جو عید ملن کی طرف میں کیونکہ سب احباب آتے ہیں. ساجد صاحب کی غزل بھی لکھوا لیں آپ, کون سی بول
رہے
ہیں اس دفعہ تو انہوں نے الو والی نظم سنائی, یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایسا ہی مسئلہ ہو گیا.
جیسا بات مجھ سے سوال ہے
جی,
سستے نف کے حوالے سے چار آپ نے لیکچر دیے تھے, اس میں ایک لیکچر تھا وہاں نے جو سفر کیا, اس کے لیکچر کے آخر میں سوالات کے جوابات جو تو ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ برے صغیر پاک و ہند میں صوفیہ بزرگان دین جو ہیں ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اسلام کو پھیلانے میں, لیکن ہم جو پڑھتے آئے ہیں جو ہم سنتے آئے ہیں اور جو ہم ہمارے مشاہدے میں ہے وہ یہ بات ہے کہ اس سورت پاٹ کا جو بزرگان دین نے دیا ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے پر اس کے پرابلم میں, تو اگر یہ بات حقیقت پہ مبنی نہیں ہے کہ ان کا اسلام پھیلانے میں کنٹریبیوشن نہیں ہے, تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے ماننے والے ہیں اور اسی سکول آف تھاٹ میں بنا دیتے ہیں.
جو بات میں نے کہی تھی تو میں دہرا دیتا ہوں, وہ آپ کی بات سے تھوڑی سی مختلف ہے. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صوفیہ کے ذریعے سے اسلام پھیلا, یہ بات ان کی معاصر تاریخی ریکارڈ سے ثابت نہیں ہے, یعنی کوئی ایسی شہادت موجود نہیں. ان کے اپنے ملفوظات کی کتابیں موجود ہیں ہندوستان کے اکابر صوفیہ کی, اور بہت سی چیزیں بھی موجود ہیں, تو ایسی کوئی چیز ان کے یہاں موجود نہیں ہے. نظام الدین اولیاء غیر معمولی لوگوں میں سے ہیں, پورے ملفوظات کے مجموعے میں ایک آدمی کے اسلام لانے کا ذکر ہے اور روزانہ کی مجالس, تو یہ نظر سے اس موضوع پر ایک بڑا تفصیلی مضمون ہمارے یہاں اشراق میں پروفیسر اشتیاق احمد سید دلی کا چھپا ہے, صوفیہ کرام کا اشاعت اسلام میں حصہ, اس میں انہوں نے یہ سب شواہد جمع کر دیے. یہ بات نظر سے باقی مسلمانوں میں تصوف کے اثرات تو غیر معمولی ہیں, اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں ہے, ہر جگہ ہے. یعنی تیسری چوتھی صدی کے بعد اسلام کی جس تعبیر کو غیر معمولی غلبہ حاصل ہوا وہ صوفیہ کی تعبیر ہے.
پھر وہ کون سی جس کے تحت یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا, وہ کیا وجوہات؟
اس وقت یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے اس وقت بھی, مغربی ممالک میں بھی یہی لوگ کہتے ہیں, امریکہ میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں. اب کیا ہو گیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس سے پہلے تک یہی صورتحال. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ پیرس میں 8 سے 9 اوسط ہے روزانہ لوگوں کے مسلمان ہونے کا, تو آپ یہ بتائیے اب کیسے پھیل رہا ہے. اسلام کے اندر اپنی ایک فطری قوت ہے, وہ آپ یہ سمجھیے کہ فطرت کا بہترین نمونہ ہے, تو وہ اپنی قوت سے پھیلتا رہتا ہے. مسلمان دنیا کے اندر 1000 سال تک ایک غالب تہذیب کی حیثیت سے زندہ رہے ہیں, ان کی پوری دنیا کے اوپر حکومت رہی ہے, دنیا میں ان کی حیثیت ایک سپر پاور تھی, تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا مذہب تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ہندوستان میں بھی مسلمان اس علاقے میں ہیں, یعنی اکثریت کے صوبے یہی ہیں, اور اس میں محمد بن قاسم کی حکومت رہی ہے, تو حکومت کے اثرات کی رہے, اہل علم کے اثرات کی رہے, صوفیہ کے اثرات کی رہے, یعنی یہ کوئی نفی بات نہیں, وہ بالکل دوسری علمی چیز ہے جس کو میں نے ذکر کیا. یہ اسباب جو ہیں ان کو متعین کرنا بہت مشکل ہے. یعنی اس وقت دیکھیے اتنی بڑی تحریک ہے تبلیغی جماعت کی تحریک, لیکن میں نے اس کے ذمہ دار لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی کیا تعداد ہے, انتہائی کری مسلمانوں میں بہت اثرات, یعنی مسلمانوں میں تبلیغی جماعت کے اثرات کی غیر معمولی ہے, بڑی تحریک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اسلام اپنی سادگی اپنی فطری تعلیمات کے طور پر بھی پلتا ہے. جو زیادہ سے زیادہ سروے ہوئے ہیں اب آج کے زمانے میں بھی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد قرآن پڑھتے مسلمانوں میں. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اسباب کیا ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے, یعنی کسی آدمی اذان سے بھی مسلمان ہو گیا, کسی کی ملاقات سے بھی مسلمان ہو گیا.
جنگ ہے, مغربیت
اسلام یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ نہیں ہے اسلام اسلام کا انسان کا کچھ نہیں جگہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کیا جنگ وہاں پہ لشکر کشی جگہ وہ بہت بڑا ایلیمنٹ نہیں ہوا وہاں پہ اسلام
میں نے عرض کیا نا کہ کیونکہ اسلام مسلمانوں کی حکومت دنیا پر قائم تھی اور انہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس ان کا دین بھی تھا ان کا کردار بھی تھا ان کی سیرت بھی تھی اور پھر سیاسی غلبہ بھی قائم ہو گیا تو اب مغربی تہذیب کا سیاسی غلبہ ہے تو اس میں دیکھیے لوگ کتنے متاثر ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ چیز جو اس کا محرک ہے اس میں کیا شک وہ علاقے جو صحابہ کرام نے خاص طور پر فتح کیے وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ 99% لوگ مسلمان ہیں یہ بھی اس کا باعث ہے
جو
صنعت تصدیق
کے بارے میں
کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ایک روایت بیان کی جاتی ہے لیکن وہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے یہ جو ابھی روایتیں ہم نے سنی ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی وقت خواب میں کسی آدمی کو اس کا احساس ہو گیا اور کسی وقت ہو گیا ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو ہو جائے آپ کو کوشش کرتے رہیے اللہ کے کرم اور عنایت کو پانے کی قیامت میں معلوم ہو ہی جائے گا کہ اس کے کرم اور عنایت کا کتنا حصہ جی تاکہ خواب آ سکے تو آپ سیری کھا کے سو جائیں تب بھی آ جائے
گا ثابت ہے کہ آپ نے پوری رات کبھی عبادت
ہاں یہ بات تو حضور نے فرمائی دی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خدا کے بندے داؤد کا طریقہ پسند ہے وہ رات کو سوتے بھی تھے اور جاگ کر تھے اور سیدہ عائشہ کی روایت تو میں سنا چکا ہوں پچھلے درسوں میں کہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی رات نہیں تھی کہ حضور پوری رات جاگ کر رہے
تھے
اس کی بھی کوئی سعادت نہیں رام الدین اولیا کے ملفوظات میں ہے کہ انہوں نے اس پر تعصب کا اظہار کیا کہ لوگ آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن اسلام نہیں قبول کرتے ایک آدمی کا ذکر ہے پورے ملفوظات میں روز کی مجلس ہے نا جی روز کی مجالے کا نام میرے پتہ ہے اس وقت میرے ذہن میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے ماہرین فلکیات اگر چاند کے طلوع کے بارے میں حتمی فیصلہ دے دیں تو اس کے لحاظ سے رمضان اور عید سب ہو سکتا ہے بالکل اپنے عام پر مبنی ہے اس وقت ہم میں سے کوئی بھی سورج دیکھ کر نماز نہیں پڑھتا بڑی دیکھتے پڑے یعنی تعین کر لکھا گیا ہے کہ بھائی فلاں وقت سے فلاں وقت میں یہ وقت ہوتا ہے فلاں وقت سے فلاں وقت تو یہ تعین تو روز ہو رہی ہے آپ میں کتنے لوگ ہیں کہ جو اب تارے دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں رات کے وقت کے تہجد کا وقت ہو گیا یا فجر کا وقت ختم ہو گیا گھڑی دیکھتی کرتے ہیں مجھے تو اپنی دیہاتی زندگی میں یاد ہے کہ ہماری والدہ بتایا کرتی تھی کہ افطار سحر کا وقت ہوگا بس یہ فیصلہ ان کو کرنا چاہیے چاند طلوع ہوا یا نہیں ہوا اس کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی علماء سے تعلق اس کا ہے کہ روزہ رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے چاند طلوع ہوا یا نہیں ہوا اس کا فیصلہ ماہرین فلکیات کو کرنا چاہیے وہ کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بالکل ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے اس کو کسی فلکیات کے عالم سے متعلق نہیں کیا یعنی لازم نہیں ٹھہرایا جو حالات ہوں گے دیہاتی زندگی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایسے ہی ہو جائے گا اچھا شہادت کی بنیاد پر ہوا نا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آخر یہ ہو گیا. اگر اس روایت سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ تم اس کو دیکھ کر افطار کرو اور دیکھ کر روزہ رکھو, پھر تو ہر شخص کے لیے دیکھنا لازم ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہے, شہادت آ گئی اور آپ معلوم ہے کہ روزے آپ نے توڑوا دیے. یعنی روایات میں آتا ہے کہ ایک صاحب باہر سے آئے اور سکھا آدمی تو انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا ہے چاند تو آپ نے رکھی ہے, نماز پڑھیں گے. تو شہادت کیا ہے؟ یعنی اس میں آپ براہ راست تو نہیں دیکھ رہے نا, دوسرے آدمی پہ اطمینان کر رہے ہیں. ایسے ہی اگر فلکیات کے ماہرین جو کہتے ہیں کہ یہ چاند کے پیدائش کا ٹھیک وقت ہے اور اس وقت اس کو نظر آنا چاہیے, چاند کو نظر آنے کا تعلق تو اصل میں ہمارے آلات سے ہے. بعض اوقات ہماری آنکھیں ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ پاتی, بادل ہوتا ہے یا افق پر یا اس وقت میں آپ ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکے, تو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں, کوئی حرج نہیں. یہ اسلام میں اس کو لازم نہیں کیا, اچھی بات اگر ہو سکتی ہے, یعنی ہو سکتی ہے, اس کا فیصلہ کرنا چاہیے نا ماہرین فلکیات کو. جو ماہرین جن کی چیزیں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑھی ہیں, اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے. یعنی پوری دنیا میں زور کی نماز ایک وقت میں پڑھنا ممکن نہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ وہ اس کے زون متعین کر دیں, وہ اس کے بارے میں فیصلہ دے دیں. میں جو اصولی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ایسا نہیں ہوتا تو مسلمان دیکھیں گے, اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. اچھا دیکھیے, دوسرا اصول بھی جو علماء نے قائم کیا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ نظم اجتماعی مسلمانوں کا فیصلہ کر دے گا, سب کو فیصلہ ماننا پڑے گا. یعنی مثال کے طور پر پاکستان میں حکومت نے اعلان کر دیا اور آپ کو چاند نظر آ گئے, آپ کی شہادت حکومت نے نہیں تسلیم کی, جب بر وقت آپ نہیں دے سکے تو اس سے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو صاف معلوم ہوا کہ معاملے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہر آدمی ضرور دیکھ لے. جب آپ نے شہادت مان لی, نظم اجتماعی کا فیصلہ مان لیا, تو آخر اس میں کیا مانے ہے کہ باہر نے فلکیات کا فیصلہ مان لیا؟ ماننا پڑا.
اس میں تو مسائل یہ پیدا ہوں گے کہ ایک آدمی نے رمضان کا چاند شہادت, اس کو جیسے آپ نے مثال دی, نظر اس کو آگے دیکھنا, اجتماعی فیصلہ ہو گیا دن, اب تو ساری طاقتیں جس میں بدل جائیں, لیلت القدر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو اس صورت میں
اسی لیے 10 راتوں میں بار بار نظر آتی رہی ہے لیلت القدر, تاکہ آپ اس طرح کے مسائل پیدا نہ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اپنا کرم فرمانا ہے, وہ میسر آ جائے. اصل میں عبادت کی ترغیب ہے, تلقین ہے, اور کیا بعید ہے کہ ہر آدمی کے لیے اللہ کا یہ کرم اپنے لحاظ سے ہو جائے. وہ کوئی ہمارے زمان و مکان کا پابند نہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, ربنا اغفر لنا وارحمنا, شكرا.